الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجا محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ پروردگار عالم کو شکر بجا لوں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کی امور پر غور و فکر کرنے کی سعادت عنایت فرمائی. حق کی حمایت ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم اپنی مخلوقات میں سے ہمیشہ افراد کا انتخاب کرتا رہے گا. تو اگر کوئی خاص قوم حق کی حمایت نہیں کرے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خدا اس قوم کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس مریضے کو کوئی اور قوم انجام دے دے گی. زیادہ ہماری اور آپ کی سعادت اس میں رہے گی کہ ہم حق کی حمایت جاری رکھیں. اور اس کا ایک مزداق وہ ہے کہ جو فاتح مرتبت کے اس مندرجہ فرمان کے اندر نظر آتا ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی امور پر توجہ دیں, جو کچھ انجام پا رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں. ظاہر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ جب وہ آگہی رکھیں گے, جب وہ شعور رکھیں گے. اور شعور اور آگہی میں جہاں آج کل امکانات بڑھ گئے ہیں وہاں رکاوٹیں بھی موجود ہیں. لہٰذا آج کل بہت ساری جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگ محاذ پر جیت دی گئی وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہار گئی. اور ایسا بہت کچھ پیش آتا ہے کہ پروپیگنڈا کی مشینری فوجی مشینری سے زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ ایک لشکر میدان جنگ کے اندر جیت جائے لیکن میڈیا کے اندر ہار جائے. یقینی بات ہے کہ کسی اس قسم کے پروگرام کے ذریعے سے ہم اس میڈیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کہ جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے, پاکستان کی عوام کے اوپر برس رہا ہے اور حتیٰ شیعہ عوام کے اوپر بھی جو میڈیا کارآمد ہو رہا ہے اس کا مقابلہ ایک پروگرام سے نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ صرف ایک کوشش ہے جس کا مقصد آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان مسائل کے اندر توجہ دلانا اور تحلیل اور تجزیے کے بنیادی قوانین ذکر کرتے ہوئے لوگوں میں یہ صلاحیت ایجاد کرنا ہے کہ وہ خود تحلیل اور تجزیہ کرنے کے قابل ہوں. بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہوں گے تو 30 منٹ کے اس پروگرام سے کیا ہوگا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر لوگوں میں صلاحیت بن گئی تو وہ خود اس قسم کے ایک پروگرام سے بے نیاز ہو جائیں گے, اور وہ جب خبروں کو خود دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو کس قسم کے انداز میں ان خبروں کا تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے جو ویسٹرن میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تمام تر آزادی کے باوجود خبروں کے اوپر بھی ایسی ہی مونوپولی جمی ہوئی ہے جیسا کہ اقتصادیات پر ویسٹرن کنٹریز کی مونوپولی جمی ہوئی ہے. جس طرح اقتصادیات میں مغربی مالک حاکم ہیں اس طرح خبروں میں بھی مغربی مالک حاکم ہیں, اور وہ اس طریقے سے کہ نیوز ایجنسیز بنی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز میڈیا کو نیوز فراہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیوز ایجنسیز جیسے آپ سنتے ہیں ایسوسیٹڈ پریس ہے, رائٹر ہے, تمام کی تمام ایک خاص نظر سے تمام خبروں کو دیکھتے ہیں اور اسی نظر کو پھر میڈیا کو فراہم کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے ملک کے معتبر ترین اخبار کو دیکھیں تو بعض اوقات معتبر ترین اخبارات کے اندر ہو بہو وہی لفظ لکھے ہوتے ہیں جو ان نیوز ایجنسیز کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو 2-3 بجے کبھی بیٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر مین ریسورس پر جا کر خبر کو پڑھتے ہیں تو بعد میں اگلے دن اخبار میں ہو بہو وہی جملات پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس اخبار کے ایڈیٹر نے اتنا بھی نہیں کیا ہوتا کہ وہ خبر کو اپنے الفاظ میں لکھے, بلکہ وہ جیسا ریسیو کرتا ہے ویسا کا ویسا ہی اخبار کے اندر ڈالنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو نیوز کا سینسر اتنا شدید ہے, ان سین سینسر. اس پروگرام میں ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم گزشتہ ایام کے واقعات میں سے اب اس وقت اس کو ہم نے ہر 2 ہفتے کے اوپر منعقد کرنا ہے. یعنی کوشش یہ ہوگی کہ یہ اس وقت ہو اور اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہو. اس کے بعد کیا فریکوینسی رہے گی, کتنا فریکوینٹلی ہم اس کو ہیلڈ کریں گے, یہ ہم اپنے ریسورسز اپنے اوقات کو دیکھتے ہوئے اس کو طے کریں گے. مین تھیم یہ ہوگا کہ جتنا بھی وقت کے بعد ہم اس کو منعقد کریں اس میں ایک کسی خبر کے اوپر زیادہ وقت لگا کر اس کا اچھی طرح تجزیہ اور تحلیل کریں اور باقی خبروں کے اوپر سرسری سی ایک نظر ڈالیں اور اس کے مین پوائنٹس کو ذکر کر دیا جائے اور کچھ وہ خبریں ہوں گی جو رہ جائیں گی اور آپ کے پیپرز کے اوپر کیے ہوئے سوالات جوابات کے ذریعے سے ان خبروں کا ممکن ہے کہ ایک امکان آ جائے کہ ہم یہاں پر ذکر کریں. تو آپ کے سوالات بہت امپورٹنٹ ہوں گے, آپ کے سوالات اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہوں گے کہ ممکن ہے کسی ایک خبر کو ہم نے اس وجہ سے چھوڑا ہو کہ وہ آپ کے سوالات کے اندر ذکر ہوگی, تو آپ کے سوالات کو ہم اہمیت دے رہے ہیں. یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ اس وقت اس پروگرام کے اندر کم سے کم فی الحال عالمی سیاست ہمارے زیادہ نظر میں رہے, عالم اسلام کے اندر پیش آنے والی مشکلات, اس کے پیش آنے والے واقعات, لیکن کم از کم اس پروگرام کے حد میں اہم ترین موضوع ہمارا پارا چنار کا واقعہ ہے اور وہ اس واقعے کی نزاکت اور اس کی حساسیت کی وجہ سے. تو ہم اس پوائنٹ کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے پھر باقی واقعات کی طرف ذکر کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیا فرقہ ہونا فرقہ واریت کے لیے ضروری ہے, یعنی فرقہ ہوگا تو فرقہ واریت بھی ہوگی اور اگر فرقہ نہیں ہوا تو پھر کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے, خاص کر اگر فرقے سے مراد دینی فرقہ ہے. بہت ممکن ہے فرقے ہوں اور فرقہ واریت نہ ہو, اور این ممکن ہے کہ دینی فرقہ نہ ہو اور کسی اور بنیاد پر کوئی لسانی جھگڑا شروع ہو جائے. بس ایسا نہیں ہے کہ فرقہ واریت دین کا نتیجہ ہے, نہیں, کبھی دین ہوتا ہے فرقے بھی ہوتے ہیں جھگڑا نہیں ہوتا, اور کبھی دین اور فرقے نہیں ہوتے اور جھگڑا ہو جاتا ہے. در حقیقت فرقہ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے, فرقوں کے درمیان ایک مذہبی کشیدگی اور تناؤ کا ہونا, ٹینشن کا ہونا, یہ فرقہ واریت ہے. دو فرقوں کے ماننے والے اپنے فرقے کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوں اور دوسرے فرقے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگیں, یہ فرقہ واریت بنتی ہے. اس اعتبار سے ہمیں ایک بنیادی سوال کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان فرقہ وارانہ ملک ہے, یعنی کیا پاکستان میں جہاں کہیں فرقے ہیں فرقہ واریت ہے, یعنی کہ نہیں, ایسا بعض جگہوں کے اوپر ہے, بعض جگہوں پہ اس کے روٹس بھی موجود ہیں, جڑیں بھی موجود ہیں, لیکن پورا پاکستان ہرگز ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں فرقہ ہو وہاں پر فرقہ واریت بھی نظر آتی ہو. اگر میں تقسیم کروں تو میں شاید بہت اچھی تقسیم نہیں کر پاؤں گا, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جہاں قبیلے کی اساس فرقے کے اوپر ہے وہاں فرقہ واریت بھی کم و بیش بن رہی ہے. جہاں قبیلے کی اساس فرقے کے اوپر بنتی ہے وہاں فرقہ واریت بھی تشکیل پا رہی ہے. یعنی یوں احساس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر شمالی علاقہ جات کے اندر ایسا ہے کہ جو تقسیم ہوئی ہوئی ہے, جو سوشل ڈسٹریبیوشن ہے, وہ ساری کی ساری فرقے کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. آبادیوں کی تقسیم بھی, قبیلوں کی تقسیم بھی, خاندانوں کی تقسیم بھی, تو وہاں پر فرقہ واریت زیادہ نظر آتی ہے. اسی طریقے سے سرحد کے علاقوں کے اندر یہ عمل نظر آتا ہے ہمیں, لیکن مثال کے طور پر بلوچستان میں یہ عمل ہمیں کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قبیلوں کی تقسیم فرقہ واریت کے فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوئی. مثال کے طور پر آپ کوئی بڑا بھی قبیلہ سوچ دیجئے بلوچستان کا, مثال کے طور پر بگٹی ایک بڑا قبیلہ ہے, ڈونکی ایک بڑا قبیلہ ہے, اور اسی طریقے سے دوسرے قبائل ہیں, تو کیا ان کی تقسیم فرقے کی بنیاد پر ہے؟ مثلا ڈونکی قبیلہ سارا کا سارا شیعہ قبیلہ ہے, بگٹی سارا کا سارے سنی ہے, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے اندر تقسیم فرقے کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ سرحد کی طرف چلے جائیں اور شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جائیں, جہاں تک میں نے آبزرو کیا مجھے لگتا ہے کہ وہاں تقسیم زیادہ تر فرقے کی بنیاد پر ہے. زیادہ انٹرسیکٹ فرقے ہمارے پاس بہت کم ملیں گے, یعنی ایسے فرقے جس کے اندر دونوں, ایسے قبیلے جس کے اندر دونوں فرقوں کے افراد موجود ہوں, ایسا وہاں پر کم ملے گا. تو یہ فینومینا زیادہ تر جو ہم سمجھ پائے شمالی علاقہ جات کے اندر اور سرحد کے علاقوں کے اندر نظر آتا ہے. سندھ کے اندر نہیں ہے, بلوچستان کے اندر نہیں ہے, اور دوسرے جو ہمارے رورل اربن ایریاز ہیں, اربن ایریاز کے اندر بھی ایسا کوئی فینومینا ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب فرقہ واریت کی ایک لہر دوڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر چاہے علاقہ سویلائزڈ ہو یا انسویلائزڈ ہو, رورل ہو یا اربن ہو, پھر لپیٹ میں آ جاتے ہیں, پھر لپیٹے میں آ جاتے ہیں, ورنہ ایسا تقسیم ہمیں باقی شہروں کے اندر نظر نہیں آتی. یہ بھی فرقہ واریت کے ساتھ مشکل ہے کہ فرقہ واریت چونکہ مذہبی جذبات کا نتیجہ بنتی ہے, یعنی بعض لوگ اپنے مذہب کو خطرے میں دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پھر قوارض کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی بنیاد چونکہ مذہب سے حاصل ہوتی ہے تو اس میں برے صغیر کے لوگوں کو انوالو کرنا بہت آسان ہے. برے صغیر کے لوگ معمولاً دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں کم عقلی اور زیادہ جذباتی لوگ ہیں, جذباتیت زیادہ ہے عقل کے مقابلے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برے صغیر کے لوگوں کی برائی ہے کہ وہ دین سے زیادہ وفادار کیوں ہیں. نہیں, دین سے وفاداری ہونا برائی نہیں ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے. دین سے وفاداری کا بھی عقل کے پیمانوں پر ہونا وہ بہت ضروری ہے, اتنے عقل کے پیمانوں پر کہ آپ کی اس وفاداری کو کوئی اپنے مقاصد میں استعمال نہ کرے. اب بدقسمتی سے برے صغیر کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ جو دین سے وابستگی ہے, وفاداری ہے, جذباتیت ہے, تعلق ہے, اس کو دوسرے لوگ اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں اور وہ فرقہ واریت کا رنگ دے کر. اچھا, یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے صحیح, یعنی جہاں تک ہم جا کر دیکھتے ہیں کئی سو سال سے معاملہ یہی معاملہ ہے. ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کے اندر گزشتہ 25-30 سال کے اندر اس کو بھرپور استعمال کرنے میں کامیاب ترین فرد شاید ضیاءالحق ہیں کہ جس نے بھرپور طریقے سے اس معاملے کو استعمال کیا اور بہت اپنی دانش میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. یعنی جو بیج انہوں نے بوئے اس کو باہر نکالنا اب آسان کام نہیں ہے. دو ایلیمنٹس تھے جو ضیاء الحق کی گورنمنٹ کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے تھے. ایک تو اس کو افغان وار کے لیے فیول چاہیے تھا, افغان وار کے اندر لڑنے والے مجاہد چاہیے تھے, اور وہ مجاہد اسی صورت میں بن سکتے تھے کہ وہ ایک مذہبی جذبے کے تحت اپنی زندگی گزاریں. یعنی ایک مدرسے کے اندر, ایک لمیٹڈ ایٹماسفیئر کے اندر وہاں پر وہ زندگی گزاریں تو وہ فرقہ واریت کی طرف جانے کے لیے اور اس جہاد کے لیے جانے کے لیے زیادہ آسانی سے تیار ہو رہے تھے. یوں احساس ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہابیت نے خوب پیدا اٹھایا, یعنی عربستان سعودی عرب کی وہابیت نے. اس موقع پر مدرسے چاہیے تھے جس کے اندر بچے تشکیل پائیں اور وہ جائیں جہاد کی سمت. سعودی عرب نے پیسہ دے کر یہ سارے مدرسے وہابی مدرسے بنوائے. یعنی اگر سعودی عرب انوالو نہ ہوتا تو کیا نہ ہوتے؟ میرا خیال میں پھر بھی ہوتے, لیکن سعودی عرب نے فائدہ اٹھایا. اچھا, اس کی وجہ افغان مینٹیلٹی بھی تھی, جو افغان عوام تھی اس کا زیادہ تر رجحان اسی فرقے کی طرف رہا تھا, تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا سعودی عرب نے اور انہوں نے اس رجحان کو اور زیادہ مضبوط کیا, پیسہ بھی لگایا. اور پاکستان ایکچولی وہ لیبورٹری تھی جس کے اندر یہ سارے جہادی ایلیمنٹس جو تھے وہ تشکیل پا رہے تھے. یعنی ایک یہ مسئلہ تھا, اور دوسرا مسئلہ ظاہر ہے ایرانی انقلاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایرانی انقلاب کو انہوں نے اسلامی انقلاب کو شیعہ انقلاب کہا, اور شیعہ انقلاب کہنے کے بعد یہاں پر سنی کو شیعہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ اسلامی انقلاب کی طرف کم توجہ دے پائیں. اب ان دو مصلحتوں کی خاطر جن کا تعلق پاکستان کی سرحدوں کے اندر نہیں تھا, سرحدوں سے باہر تھا, اور اس میں بھی پاکستان کی مصلحت کم تھی, امریکہ کی مصلحت زیادہ تھی, پاکستانی حکومت نے اس سوشل سرجری کو ایکسیپٹ کر لیا. پوری سرجری ہو گئی, ملک کہاں تھا اور اس ہنگامے کے نتیجے میں کہاں پہنچ گیا, یہ ہو گیا. ملک فرقہ واریت کی نظر ہو گیا, متعدد تنظیمیں, متعدد ادارے اسلام کے اوپر تشکیل پا گئے. جب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو امریکہ نے پاکستان کو اخلاء وارسی کے عالم میں چھوڑ دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے میس پھیلایا ہے, سمیٹو تم لوگ, اور ظاہر پاکستان میں کوئی سمیٹنے کے قابل نہیں تھا, تو وہ پھیلا کے چلے گئے. اور پاکستانی عوام کو ان کے پھیلائے ہوئے کو اب 20 سال ہو گئے ہیں بھگتتے ہوئے. 1988 میں ضیاء الحق کا تیار تباہ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 20 سال ہو گئے ہیں اور ہم ان کے پھیلائے ہوئے بکھیرے کو ابھی تک سمیٹ رہے ہیں. نہ صرف سمیٹ نہیں پا رہے بلکہ 11 ستمبر کے بعد اس بکھیڑے میں اور شریک ہونے کو تیار ہو گئے. کہ پہلے ایک دفعہ وہ سارا تباہ کر کے گئے تھے, پھر دوبارہ ان کی اس تباہی کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو پاکستان میں فرقہ واریت کا پھیل جانا بہت طبیعی تھا, بہت نارمل تھا. جو ہوا تھا اس کا نتیجہ یہی تھا, جو سرجری کی گئی تھی اس کے نتیجے میں یہی پروڈکشن ملنی تھی جو کر دی گئی. اب یہ ہوا کہ ایرانی انقلاب تو ختم نہیں ہوا, اسلامی انقلاب اس کے اثرات تو رہ گئے. افغان جہاد ختم ہو گیا, افغان وار ختم ہو گئی. ایک ایلیمنٹ ابھی بھی باقی ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہے, لیکن جو امریکہ کو دعوت دے گا کہ وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کروائے. یعنی اگر یہاں کے عوام انتہائی سنجیدہ ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اب فرقہ واریت نہیں مچائیں گے, تب بھی کم سے کم ایک ایلیمنٹ بارڈر کے باہر بیٹھا ہوا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ یہاں فرقہ واریت پھیلائے گا. بس بہت زیادہ معاملہ عوام کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, بہت کچھ باہر سے آئے گا فرقہ واریت کے نام پر. اور جب وہ اس کام کو انجام دینے لگیں گے تو ایک کم مدت کی حکمت عملی ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ شیعہ سنی بہرحال لڑتے رہیں, اور ایک لمبی مدت کی حکمت عملی ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ اس لڑائی کے نتیجے میں شیعہ کہیں پر بھی طاقتور نہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کہیں پر بھی طاقتور رہا تو ان کے خیال میں ایرانی انقلاب کے لیے زمینہ فراہم کرے گا, تو ان کی اسٹریٹجی اس کے اوپر بنے گی کہ وہ ایرانی اسلامی انقلاب کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر سے شیعہ قوم کو مضبوط نہ ہونے دیں, کہیں پر بھی مضبوط نہ ہونے دیں. لہذا آپ بہت آسانی سے دیکھ پائیں گے کہ گزشتہ چند سالوں میں جہاں کہیں بھی شیعہ طاقت موجود تھی اسے کچلنے کی کوشش کی گئی. شاید سب سے بری مثال گلگت ہے, سب سے بری مثال کہ جس کے اندر تباہی کر دی, جس کے اندر انہوں نے پورے سوشل اسٹرکچر کو کہہ لیجیے کہ ڈیمالش کر دیا جو وہاں پہ شیعہ طاقت. سب سے بری بات جو وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ یہ ہے کہ اب گلگت کا شیعہ اپنے بھائی پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں, سب سے بری بات جس میں وہ کامیاب ہو. اور یہ ہمارے گلگت کے بھائیوں کو بہت توجہ دینی پڑے گی کہ چاہے دشمن کی کارروائی کے نتیجے میں تھا چاہے کسی بھی صورت میں تھا, یہ جو عدم اعتماد کی فضا کو انہوں نے قبول کر لیا ہے اور اب کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر رہا ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا ہے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں. اچھا, گلگت کا حادثہ ہوا, کوئٹہ کے اندر ایشو ہوا جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کوئٹہ کے اندر اور بھی بہت سارے ایشو تھے جن کو سب کو گورنمنٹ نے اس ایک واقعے کے ذریعے سے نپٹانے کی کوشش کی. گلگت کی طرح عدم اعتماد کی فضا سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس کے بعد ہنگو کا واقعہ پیش آیا اور اس بیلٹ کے اندر ایک فساد شروع ہوا. پوٹینشلی ہنگو کے واقعے کے نتیجے میں پورے اس پٹی کے اوپر فرقہ واریت پھیل جانی تھی. پوٹینشل یہ تھا کہ ہنگو کے اس واقعے کے بعد پورے بارہ چنار تک فرقہ واریت پھیل جانی تھی, لیکن پچھلے سال کنٹرول ہو گیا معاملہ. پچھلے سال فرقہ واریت دور تک نہیں پھیلی. اگر آپ ہنگو کی بیلٹ پر جائیں, اسلام آباد سے آپ سفر شروع کریں تو آپ کوہاٹ اور ہنگو تک پہنچیں گے تو کوہاٹ سے نکلتے ہی آپ کو شیعہ قبیلے, شیعہ علاقے ملنا شروع ہو جائیں گے, شیعہ گاؤں. اور جب آپ اس سے سفر کریں گے ہنگو تک پہنچیں گے تو وہ شیعہ گاؤں چل رہے ہوں گے, اس کے بعد بھی شیعہ گاؤں آتے رہیں گے, اور اس کے بعد پارا چنار تک آف آن آف آن شیعہ اور سنی علاقے تقسیم ہوتے رہیں گے, یہاں تک کہ آپ پارا چنار پہ پہنچ جائیں گے. پچھلے سال جو ہنگو میں واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں ہنگو سے لے کے کوہاٹ تک اور ہنگو سے پارا چنار تک, یعنی اس شہر کے اوپر شمال اور نیچے جنوب دونوں طرف فرقہ واریت بہت تیزی سے پھیل سکتی تھی, امکانات بھی تھے. اور لیکن الحمدللہ خدا تعالی نے محفوظ کیا اور وہ فرقہ واریت بہت زیادہ نہیں پھیلی. اب پارا چنار کی باری, یعنی یہ وہ کام ہے جو پچھلے سال ہونا تھا ان کی منطق کے مطابق, ان کی لاجک کے تحت, لیکن نہیں ہو پایا تھا, اب ہوا ہے. ابھی بھی ایک خوبی ہوئی, اب بھی پارا چنار سے سرایت کر کے ہنگو نہیں پہنچی, اب بھی ایک خوبی ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید انکمپلیٹ ایجنڈا ابھی بھی ہے, شاید انکمپلیٹ ایجنڈا ابھی بھی ہے. وہ یہ کہ وہ بیلٹ پوری متاثر نہیں ہوئی ہے. پچھلے سال صرف ہنگو, اس سال صرف پارا چنار, تو بہت جگہ باقی ہے ابھی دشمن کے نقطۂ نظر سے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں, اور اگلے سالوں میں اگلے مہینوں میں پھر کہیں کوئی مصیبت اس علاقے کے اوپر ٹوٹ سکتی ہے. ابھی بہت علاقے باقی ہیں ادھر توانائی والے. بیلنس آف پاور بھی کسی کے حق میں نہیں جا رہا ہے وہاں پر. بھارت اس وقت صورتحال کیا رہی پارا چنار کے اندر, کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاتا چلوں جب ہم کچھ منٹ پہلے تک بھی جمع کر رہے تھے. ٹوٹل جو افراد مارے گئے ہیں وہ دونوں طرف کے ملا کر تقریباً 300 سے اوپر لوگ دونوں طرف کے مارے گئے. یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم کسی کے کم یا زیادہ نقصان ہونے پر حقیقت یہ ہے کہ خوش نہیں ہیں. ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ سنی زیادہ مارے گئے یا شیعہ زیادہ مارے گئے. ہمیں افسوس ہے مجھے کہ کیوں کوئی مسلمان دشمن کی سازشوں کا شکار بنے. ہم نہیں چاہیں گے کسی کا نقصان. اس دفعہ واقعے میں اہل سنت کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں ہم اس پہ خوش نہیں ہیں کہ کس کا نقصان کم ہوا ہے اور کس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں طرف سے جو کام ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان دونوں کے درمیان ٹینشن نہیں تھا. آپ یقین فرمائیے کہ اس سانحے سے ایک مہینے پہلے پاراچران کے ایک انتہائی متحرک آدمی سے میں نے پرسنلی پوچھا تھا کہ دونوں فرقوں کے درمیان تعلقات کیسے ہیں اس وقت, اور اس نے اطمینان دلایا تھا کہ اب کوئی کشیدگی نہیں ہے اس واقعے سے صرف 25 دن پہلے یا 30 دن پہلے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہو گیا. بہرحال اس سانحے کے اندر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد تھے وہ آخری اطلاع میں 54 افراد مارے گئے, 54 افراد مارے گئے. ان 54 افراد کے ساتھ 204 آدمی اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے زخمی ہوئے. ان 204 افراد میں 15 افراد وہ ہیں کہ جن کی ہیڈ میں انجریز تھیں جو بہت سیویئر تھیں, ان کو پشاور لایا گیا, ان کی سرجریز الحمدللہ رب العالمین تمام 15 افراد کی اچھے طریقے سے انجام پا گئی. ان میں سے ایک فرد جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں, اور ایک آدمی کی اور شاید ہاتھ کے پاؤں کاٹنا پڑا ہے, باقی تمام کی ہیڈز کی سرجری جو تھی وہ سب کی صحیح رہی ہیں. البتہ کچھ کے جسم کے اندر باقی جگہوں پر بلٹس ہیں جو ریکور ہو سکتی ہیں. ان 15 میں سے کسی کو کوئی جانی خطرے کا امکان اس وقت سمجھ نہیں نظر آتا. باقی جو ہمارے پاس 204 میں سے زخمی ہیں ان زخمیوں میں سے تقریباً سارے لوگ ریلیز ہو چکے ہیں, یعنی 46 کے علاوہ سب ریلیز ہو چکے ہیں. 15 تو ہیں پشاور کے اندر ہیں اور 46 وہ ہیں کہ جو اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ہیں, دو جگہوں پر ہیں, پاراچران کے ہاسپٹل کے اندر ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر علی زئی اس کے ہاسپٹل کے اندر لوگ موجود ہیں. 46 میں سے 3 کی حالت کریٹیکل ہے, 3 نازک حالت میں ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ ریکوریبل ہیں. البتہ اس میں جو ضرورتیں ہیں وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مالی اعتبار سے 15 گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے. 15 گھر جو مکمل تباہ ہوئے ہیں اس میں ایک خاندان ایسا ہے جس کا گھر بھی تباہ ہوا ہے, 2 افراد بھی شہید ہوئے ہیں اور 1 آدمی زخمی بھی ہوا ہے. جو لوگ مارے گئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں کتنے خاندان وہ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنی خواتین بیوہ ہوئی ہیں, ان کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں اور ہم اس کے نتیجے پر میرے خیال میں 2 دن کے اندر پہنچ پائیں گے. سرحد پار سے کیا کچھ ہوا افغانستان سے, کیونکہ آپ اگر پاراچران کبھی تشریف لے گئے ہوں تو سرحد بالکل ملی ہوئی ہے وہاں سے, اور ایک زمانے میں یہاں پر انجینئر حکمت یار کا سب سے مضبوط اڈا ہوا کرتا تھا, یعنی پیواڑ وہ جگہ جہاں پر علامہ علی چند حسینی شہید ہوئے کی مزار ہے, اس سے بہت تھوڑے سے فاصلے کے اوپر حکمت یار کا مضبوط اڈا ہوا کرتا تھا. کراس بارڈر انفلٹریشن وہاں پر بہت ہوا ہے, بارڈر کراس کر کے لوگ آئے ہیں, میزائلز بہت فائر ہوئے. زیادہ جو ہمارے دوستوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ میزائل گرے ہیں, اور بعض گھر جو ہیں وہ لائٹلی تباہ ہوئے ہیں, مثلا 15 گھر تو وہ ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, اور کافی گھروں کو نقصان پہنچا ہے, اور ان گھروں کو جن کو نقصان پہنچا ہے وہ زیادہ تر میزائل سے پہنچا ہے جو کراس بارڈر ہیں. پاکستان کی آرمی نے گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے ہیں, آیا ایک پارٹی پر استعمال کیے ہیں یا دونوں پارٹی پہ استعمال کیے ہیں؟ ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے آنے والے میزائل دونوں پر نہیں گرے, ایک ہی پر گرے ہیں. پاکستانی آرمی کا کہنا یہ ہے کہ اس نے گن شپ ہیلی کاپٹر دونوں پارٹی پر استعمال کیے ہیں. ہمارے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, گن شپ ہیلی کاپٹر صرف ہمارے خلاف استعمال ہوئے اور مد مقابل کی پارٹی کے اوپر حکومت کی طرف سے شدید فائرنگ نہیں ہوئی. علاقہ بند رہا ہے, پرسوں سے کرفیو کے اندر آزادی ملی ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے. روڈز ابھی بھی بند ہیں, لائٹ نہیں ہے, اور کمیونیکیشن جو ڈراپ ہوئی بھی ہے, یعنی ٹیلیفون جو ہے وہ بند ہوئے ہوئے ہیں, جو لینڈ لائنز ہیں موبائلز کام کر رہے ہیں. موبائل میں وہاں پر صرف ایک ٹیلینور کی سروس ہے جو وہاں پر ابھی تک کام کر رہی ہے, جنگ کے دنوں میں بھی کام کرتی رہی ہے سوائے چند اوقات کی جب وہ بند ہوئی تھی. جو زمینی راستے ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں, شدید کنٹرول ہو رہے ہیں, اور پاکستان کراچی کے حسن رضوی صاحب وہاں پر موجود تھے جب یہ حادثہ ہوا, تو اس کے وہیں پہ محصور ہو گئے تھے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن ان کے صاحبزادے نے فون کر کے بتایا تھا کہ ابھی تک نہیں آئے ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید جمعے کی شام کو یا ہفتے کی صبح کو تشریف لانے میں کامیاب ہو گئے. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے خراسان میں نماز پڑھائی. یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں پاراچنار کے اندر. میں بار بار عرض کروں گا, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر آخری واقعہ ہے, یعنی پچھلے سال انگور میں ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہوا ہے. میرے خیال میں ابھی ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے دشمنوں کا, اور وہ یہاں پر اور محنت دکھانے کی کوشش کریں گے. امیڈیٹ ہماری ذمہ داری کیا بنے گی؟ فوری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فوری ذمہ داری ہماری یہ ہوگی کہ وہاں پر جو لوگ متاثرین ہیں جتنا ہمارے بس کے اندر ممکن ہے ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. ممکن ہے زمینی راستے کھولنے پر زمینی ذرائع سے بھی پہنچا جائے, ممکن ہے دوسرے وسائل کو استعمال کیا جائے, ممکن ہے بینکنگ چینل کو استعمال کیا جائے, لیکن بہرحال وہاں تک کم از کم مالی وسائل کا فوری پہنچانا انتہائی ضروری ہوگا. 15 افراد پشاور کے اندر ہیں, ان کے وسائل کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے. خاندان جو تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, یتیم بچے ہیں. شہید فاؤنڈیشن بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. نہیں معلوم شہید فاؤنڈیشن خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ شہید فاؤنڈیشن شاید فائنینشلی بہت اسٹیبل نہیں ہے اس وقت, تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ آپ مدد دینے سے گریز نہ کریں. شہید فاؤنڈیشن کے اوپر ان 54 شہدا کا ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ پڑا ہے, اور میرا نہیں خیال وہ فائنینشلی اتنے ساؤنڈ ہوں گے کہ حتیٰ وہ پچھلے جو فائنینشیل ان کی آبلیگیشنس تھے ان کو پورا کر پا رہے ہوں گے. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ آپ آپ کسی میں فگر نہیں دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. ہاں تو آپ جتنا کر سکتے ہیں میرے خیال میں کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ معاملہ حل ہو. زخمیوں کے لیے, شہیدوں کے لیے, جو گھر تباہ ہوئے, جو خاندان متاثر ہوئے, بہت بڑا کام ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہوگا. اچھا اس میں پارچنار کے لوگ بھی ظاہر غافل نہیں ہیں. پارچنار میں خوبی ہے کہ ان کے کافی افراد جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مسکین حالت میں ہیں اور وہ کسی کی مدد کے محتاج ہوں گے. میرا اپنے خیال ہے ہماری ذمہ داری ہے مدد کے محتاج ہونا, کوئی بہت بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے یہاں پر. ہے ضرورت بھی ہے, قطعاً ضرورت ہے, لیکن میرے خیال میں اگر ضرورت نہ بھی ہوتی تو ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے, چاہے ان کو ضرورت ہو چاہے ان کو ضرورت نہ ہو. میرا اپنے خیال ہے کہ بجائے یہ کہ ہم حصے ترحم دکھائیں کہ ہم رحم کھاتے ہوئے کسی کی مدد کریں, ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو انجام دیں, تو اس کام کی طرف کوشش فرمائیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صاحب یہ گزشتہ دنوں کے اہم ترین واقعات میں سر فہرست جو ہمیں سمجھ میں آیا, اس کے بعد کچھ اور واقعات ہیں جو انتہائی اہم ہیں. اس سے متصل ایک بہت اہم واقعہ عجیب سا ہے. اسلام آباد شہر کے اندر مدرسے بنائے گئے, وہ مدرسے غیر قانونی زمین کے اوپر بنائے گئے. یہ مدرسے تعمیراتی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں, لوکیشن کے اعتبار سے بہت کریٹیکل ہیں, اور حکومت کی سپورٹ کے اعتبار سے بہت بہترین نمونہ ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیروریزم کا. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے افغان جنگ کے زمانے میں جہادیوں کی تشکیل کے لیے بنائے گئے تھے. آج کی بات نہیں ہے, یہ گزشتہ حکومتوں کی بات بھی ہے. اور اگر آج کا حکمران یہ کہے کہ یہ پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں, خوبصورت بات یہ ہے کہ موجودہ حکمران ان ادارے کے سرپرستوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے سارے کام انجام پائے ہیں. تو موجودہ حکمران یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں. حکومتوں کے پیچھے کچھ ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی تھیں, اور یہ صاحب ان ایجنسیوں کے نمائندے ہیں. زیادہ یہ کہنا فضول ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کارنامہ ہے. جس کسی کا بھی کارنامہ ہے سب انہیں کا کارنامہ ہے, انہیں لوگوں کا کارنامہ ہے. اچھا اب یہ ہوا کیا ایک دم سے؟ یعنی اسلام آباد میں پرندہ پر مارے پتہ چل جائے گا. اسلام آباد ایک محصور جگہ ہے, بہت بڑا کوئی شہر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اسلام آباد بہت چھوٹی سی جگہ ہے, اور وہاں پر آپ تھوڑا سا موو کریں تو آپ نظروں میں آ جائیں گے. آیا حکومت واقعاً یہ کرنا چاہتی ہے کہ مدارس کو اجازت دے کہ وہ اپنی مرضی سے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی بریگیڈز تیار کریں اور ڈنڈے ہاتھ میں لے کر مارکیٹس کے اندر جائیں اور جو مرضی چاہیں کریں, اور وہ بھی نہ مرد بلکہ خواتین؟ ارے واقعی گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر کسی کو شبہ ہے کہ کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی, تو آج کراچی میں کوئی ٹرائی کیوں نہیں کر لیتا؟ آج کراچی میں ٹرائی کر کے دیکھے. کیا مثال کے طور پر کراچی کے لوگ اسلام آباد سے زیادہ دیندار ہیں کہ یہاں پر امر بالمعروف کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ ضرورت پڑ گئی, یا یہاں پر مدرسے زیادہ محصور محدود ہیں اور وہاں زیادہ آزاد ہیں؟ منطقی طور پر تو دونوں چیزیں الٹی ہیں. منطقی طور پر اسلام آباد کے مدرسے کو زیادہ لمیٹڈ ہونا چاہیے تھا اور کراچی کے مدرسے کو اس کے مقابلے میں آزاد ہونا چاہیے تھا. اور منطقی طور پر اسلام آباد میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت شاید کم ہونی چاہیے تھی اور یہاں پر اس کی ضرورت کو زیادہ احساس کیا جانا چاہیے تھا. لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور حکومت بھی یہ الٹی گنگا بہنے دے رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ذرا سا بھی کوئی جاننے والا ہو وہ سمجھ جائے گا کہ گورنمنٹ اپنی پرائز بڑھا رہی ہے. گورنمنٹ اپنی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اپنی پرائز بڑھانا چاہتی ہے. اور خوبصورت بات ہمارے موجودہ سیٹ اپ کی یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی غلطی پکڑی گئی ہے تو یہ میڈیا میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ غلطی نہیں کر رہے. چونکہ اس کا اندر سے ضمیر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ غلطی پکڑ لی گئی ہے. تو ہمارے خیال میں حکومت کی طرف سے ہے, ہمارے خیال میں اجازت دے رہے ہیں, میدان کو کھلا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ویلیو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, امپورٹنس پتہ چل جائے کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے لبرلزم کو تو پھر یہاں پر ٹف لوگ بہت زیادہ ہیں, یہاں پر ہارڈ اور ہارش مینٹیلٹی رکھنے والے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ حتیٰ وہ اسلام آباد کے اندر بھی کچھ کر سکتے ہیں. یعنی آپ تعجب کے عالم میں دیکھیں گے, دو پولیس والے اغوا ہو کر مدرسے کے اندر لے جائے گئے ہیں اور نیگوشیشنز کے بعد آزاد کروا لیے گئے ہیں. یعنی انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کیا حکومتیں یہ کرتی ہیں, کیا پاکستان کی حکومت یہ کرتی ہے, یا پہلے بھی کبھی کیا ہے, بعد میں بھی کرنا چاہیں گے کبھی؟ پھر اکبر مفتی کی غلطی کیا تھی؟ یعنی اگر کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر دو پولیس والوں کو یرغمال بنا لے اور اب بھی آزاد ہے تو پھر اکبر مفتی کی کیا غلطی تھی کہ وہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنے کچھ مخالفین کو یرغمال ہی بنا لے؟ اس نے کیا غلط کیا؟ بہت ساری چیزیں جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نابینا کو بھی بینا کر رہی ہیں, سب کو نظر آ رہی ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہو سکتا اسلام آباد کے اندر, نہیں ہوا تھا اب تک. تو ہمارے خیال میں ال پلانڈ ایک ایڈونچرزم تھا, ایڈونچرزم ہے اور ال پلانڈ ہے, اس کی پلاننگ سب کے سامنے کھل چکی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے فوراً اس کو رول بیک کرے, اب یہ کھیل زیادہ عرصے چلنے کا نہیں ہے. میرے خیال میں اسی لیے خاطر معاملے کو فوراً ٹھنڈا کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ کھیل لوگوں کے سامنے بہت کلیئر ہے کہ یہ کھیل اتنا زیادہ ہوشیاری کے ساتھ نہیں لکھا گیا, نہیں بنایا گیا. اچھا, حکمران کی غلطیاں کرتے ہیں اور میں اس طرح سے احساس کرتا ہوں کہ معمولاً حکمران اپنے اینڈ پر ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. معمولاً حکمران جب ان کا زمانہ ختم ہونے کے نزدیک آتا ہے تب ایسی بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً بھٹو نے بھی ایسے بلنڈرز بہت کیے ہیں اپنے, خاص کر اینڈ میں جا کر. تو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے, قیاس کریں اس معاملے کے اندر, تو شاید موجودہ حکومت کی صورتحال بہت اچھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس قسم کی غلطیاں کرے اور اپنی غلطیوں کو صحیح اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے. بھارت اس کے بعد ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم معاملہ آیا, ایران کے اوپر پڑنے والے دباؤ کا, جو ایٹمی پلان کے حوالے سے تھا, ایٹمی توانائی کے حوالے سے تھا, اور اس کے اندر سیلے ٹیرس جو ایشو رہا وہ ایرانیوں کا 15 برٹش نیوی سیلرز کو آزاد کر دینا, اور وہ بھی بڑے ڈرامائی طریقے سے آزاد کر دینا. یعنی اتنی لمبی پریس کانفرنس کے اینڈ تک میں جا کر انہوں نے, احمدی نژاد نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آزاد کر رہے ہیں, بہت لائٹ لیا ہے, اور کہا کہ ہم ولادت کے موقع پر ایک خوشخبری کے طور پر آزاد کر رہے ہیں. ان لوگوں نے واپس جا کر کچھ انٹرویوز دیے اپنے ٹیلی ویژنز کو, اور اس کے اوپر بہت جناب علی آگے پیچھے بات ہوئی کہ آیا واقعی پریشر کے اندر رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا. اس پہ ایک بہت اچھا آرٹیکل چھپا, وہ مجھے کسی نے ای میل کیا, جس میں ایک برٹش میڈیا کے اندر لکھنے والے نے لکھا کہ مقایسہ کیا اس نے کہ ایک ابو غرائب ہے اور ایک یہ لوگ ہیں, ان کے پورے جسم کے اوپر کوئی نشان کہیں سے کہیں تک نہیں ہے, اور ابو غرائب میں وحشت اور بربریت اتنی ہے کہ آنکھوں کے سامنے الیکٹرک شاکس دیے جائے, کوئی مقابلہ ہے؟ اور پھر وہ مہذب ہیں اور یہ غیر مہذب ہیں, ایرانی غیر مہذب ہیں اور وہ لوگ مہذب ہیں, یعنی ایرانی نان سولائز اور وہ سولائزڈ ہیں. جو ایک قیدی کے اوپر کتے کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اس قیدی کو کاٹتا بھی ہے تاکہ وہ اعتراف کرے یہ سولائزیشن ہے, اور یہ کہ آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ وحشت ہے, یہ وحشی لوگ ہیں, دنیا عجیب ہے. اگر میں کبھی کبھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 15 ایرانی برٹش اوشن کو کراس کرتے ہوئے مل جاتے, ان کے پانی کو گزرتے ہوئے مل جاتے تو کیا ہوتا, تو پوری دنیا کہتی کہ ایرانیوں نے لندن فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, اس کے لیے 15 کمانڈوز بھیجے گئے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لندن فتح ہو جائے. اس سے کم میں کوئی بات نہیں ہوتی. پھر یہ 15 یا تو بہت ہی اعلی پائے کے ٹیررسٹ بنتے یا زبردست فوج کے کمانڈوز بنتے, کم سے کم سپاہی پاسدار کے کمانڈوز تو بن ہی جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹوریز لکھ دی جاتی ہیں, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. ایرانیوں نے یہ سب کام نہیں کیے, ایرانیوں نے صرف ان کے اعتراف کو پبلش کیا. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو, کل ہی میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پہ ابھی بھی اویلیبل ہے, ای میلز کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بھیج کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ان کے پکڑے جانے سے 2 دن پہلے ایک برٹش میڈیا پرسن نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اسی آدمی کا جس نے بعد میں جا کر اعتراف کیا, جو 2 آدمی نے اعتراف کیا, ایک خاتون اور ایک مرد نے, اس مرد کا ایک انٹرویو اس کے پکڑے جانے سے 2 دن پہلے ایک کسی انگریز نے کیا تھا جو ان کی میڈیا کے لیے کام کرتا تھا, اس کا کلپ اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. ان کی آزادی کے بعد اس کو ریلیز کیا ہے, وہ میں نے خود کل رات دیکھا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس کے اندر اس آدمی نے واضح طور پر اعتراف کیا تھا کہ ہمارا اسائنمنٹ ایران کی حرکتوں کو چیک کرنا ہے. خود اعتراف کیا اس آدمی نے کہ ہمارا اسائنمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے کے اندر ایران کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنا ہے اور ان کو چیک کرتے رہنا ہے. اور یعنی واضح طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت ہم جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. یعنی اگر آپ کسی ملک کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر چیک کر رہے ہیں, اب کیا چیک کر رہے ہیں, بجلی کتنے آئے اس ملک کے اندر, کتنے ہیڈ لائٹس لگی ہیں, کیا کرنے آئے یہاں پر, تو پیورلی وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم یہاں پر آئے در حقیقت ایرانیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے. اور اس موقع پر اگر ایرانی ان کو اپنے پانی کے اندر پکڑ لیتے ہیں تو واویلا اس بات پر ہے کہ آپ نے ان کو پکڑا کیوں ہے. اس کے بعد برٹش میڈیا نے جو حرکتیں کی ہیں اور جس طرح یہ لوگ ہارے ہیں وہ بہت عجیب ہے. یعنی جب ان کا اعتراف چھپ گیا تو ایک وزیر نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے چونکہ ہم نے, غور سے سنیے گا, کیونکہ ہم نے ان کو جسمانی تشدد کے مقابلے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ نہیں دی تھی, اس لیے یہ اعتراف کر گئے. یعنی اب جو اعتراف کر لیا تو اس میں 2 باتیں تھیں, بھئی یہ انہوں نے سچے اعتراف کیے ہیں یا جھوٹے اعتراف ہیں. یعنی اگر کہیے کہ سچے ہیں تو انڈیا انگلینڈ پھنستا ہے کہ بھئی آپ کے لوگوں نے سچا اعتراف کر لیا. اگر کہیں کہ جھوٹے ہیں, یعنی ان کو انڈر پریشر کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے اعتراف کیا, تو پھر نیوی کے اوپر ایک بات جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے پرسنل کو اتنا ٹرینڈ کیوں نہیں کیا کہ وہ انڈر پریشر اعتراف نہ کرے. اس کے اوپر اس کے منسٹر نے کہا کہ ہم ان کو ٹرینڈ نہیں کر سکے تھے کہ یہ انڈر پریشر اعتراف نہ کریں. بہت واہیات کام ہوا انگلش میڈیا کی طرف سے, اور حکومت انگلستان کی نالائکی بہت اچھی طرح سے ثابت ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار عالم نے جمہوری اسلامی ایران کو منطق دی ہے, اسٹرانگ لاجک ہے, اور اس اسٹرانگ لاجک نے اپنا اثر دکھایا ہے. حکمت عملی بہت مؤثر تھی, اور ان کا آزاد کیا جانا پوری دنیا کے لیے ایک عجیب پروپیگنڈا مشینری تھی جس نے الحمدللہ رب العالمین جمہوری اسلامی ایران کو عزت اور سربلندی عنایت فرمائی. درود بھیجے محمد و آل محمد. عراق کے حالات جیسے کہ میں نے کچھ وقت پہلے اس قسم کے پروگرام کے اندر عرض کیا تھا کہ سدھرنے کا امکان نظر نہیں آتا, خراب ہونے کی طرف جائیں گے, اور خراب ہونے کی علامت کربلا کے اندر ہونے والا بم دھماکہ ہے جس کے اندر مرنے والوں کی تعداد کم از کم 40 سے لے کر 150 تک رپورٹ کی گئی ہے, اور ہفتے وار ایک ہفتے کے اندر مرنے والوں کی تعداد اگر کاؤنٹ کریں تو ظاہر پھر وہ سینکڑوں کی بات ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی بم دھماکہ ہوا عراقی پارلیمنٹ کے اندر, جس کے اندر کچھ پارلیمنٹیرین بھی مارے گئے, اور مرنے والوں کی تعداد پھر مشکوک ہے, 4 سے لے کر 10 تک مختلف رپورٹس ہو رہی ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ عراق کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے, ہمارے خیال میں اس کے اندر برائی آئے گی. اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ مقتدی صدر کے حامیوں نے کم سے کم کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا, اور ظاہر مقتدی صدر ایک فکر کے ساتھ کیبنٹ کے اندر آئے تھے, اور وہ فکر یہ تھی کہ کم سے کم مقدس مقامات کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا, مقدس مقامات محفوظ رہیں گے. لیکن کربلا کے اندر یہ بم دھماکہ ایکچولی بریچ آف کنڈکٹ ہے, یعنی طے شدہ اصول کی مخالفت ہے جو ظاہر کہ امریکن قبضے کے ہوتے ہوئے امریکہ کی ذمہ داری کو ثابت کر رہا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں پر امن و امان کو برقرار رکھے گا, لیکن حتی مقدس مقامات کے اندر امن و امان برقرار رکھنے میں ناکامی ہوئی. مقتدی صدر کے حامیوں نے اس پہ احتجاج کیا اور انہوں نے اپنے کیبنٹ سے اپنے استعفی پیش کر دیے. اس کے بعد ایران کی ایٹمی توانائی کا معاملہ ہے, اور ایک اور ایشو ہے جو ایران کے حوالے سے ہے. ایران کے سفرا, ایران کے ایمبیسی کے افراد عراق کے اندر امریکہ کی قید میں ہیں, امریکہ نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. جو ریلیز ہوئے ہیں انہوں نے جسم کے اوپر موجود ٹارچرز کے نشان دکھائے ہیں. انویسٹیگیشن کے پروسیجر کو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پروسیجر رہا ہے ان کے ساتھ, کن کن مشکلات سے وہ گزرے ہیں. اس کے بالکل برخلاف جو ایران کے اندر ہوا, 15 سیلرز کے ساتھ جن کی پکچرز دکھائی گئیں, ان کی لائف اسٹائل کو دکھایا گیا کس طرح سے رہ رہے, وہ ادھر سے کوئی خبر موصول نہیں ہوئی. اور مسلسل جو خبریں آ رہی ہیں وہ ٹارچرز کے اوپر مبنی ہیں. اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ امریکہ اس بات کا اپروول دے چکا ہے اپنی آرمی کو کہ وہ ٹارچر کر سکتے ہیں. تو اگر امریکن آرمی کو یہ قانونی اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ ٹارچر کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ٹارچر کیوں نہیں کریں گے؟ کوئی لاجک نہیں کہ پھر وہ ٹارچر نہ کریں. لہذا آپ نے دیکھا کہ ابو غریب اور فلاں فلاں مختلف حادثات کے اندر, واقعات کے اندر, کسی امریکی فوجی کو کوئی بڑی سزا نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ ابھی ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جس کے اندر یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکن میرین نے 40 افغان باشندوں کو ایک دھماکے کے بعد قتل کیا ہے. 40 افغان باشندوں کو قتل کیا گیا ہے. ایک کوئی اٹیک ہوا ہے جس کے اندر کچھ میرین فوجی مارے گئے تھے, اور اس کے بعد میرین فوجیوں نے سویلینز کے اوپر حملہ کیا اور 40 افراد کو وہاں پہ مارا ہے, اور کوئی پنشمنٹ ان کی طرف سے گورنمنٹ کی, امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ظاہر ہے اس وجہ سے کہ ان کو قانونی آزادی ملی ہے کہ وہ جو چاہیں اس معاملے میں انجام دے سکتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں, اور آپ اپنی سوالات کے ذریعے سے اس کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. سوالات کے ذریعے کے لیے آپ کو پیپرز اور پین فراہم کر دیے جائیں گے, یا صرف پیپرز اور آپ پین آپ خود فراہم کر لیجیے, اور اپنے سوالات کو لکھ کر بھیجنا شروع کر دیجیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کوشچن ہے کہ پارا چنار کے حالات کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالیں. پاکستانی میڈیا کا کردار افسوسناک ہے, واقعا افسوسناک ہے. مجھے کہ ملک کا اتنا بڑا حادثہ ہوتا رہا اور بہت کم ٹیلی ویژن چینلز نے حتیٰ اس کے اوپر بہت سیریس توجہ دینے کی کوشش کی ہو, یعنی ویڈیو کلپس نہ ہونے کے برابر شاید ہی کوئی ٹیلی ویژن چینل ایسا ہو کہ جو ویڈیو کلپس دکھا پا رہا ہو اور اس علاقے کی صورتحال کو ریفلیکٹ کر پا رہا ہو. اور جو خبریں بھی تھیں وہ خبریں بھی تقریباً اسے کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات پر توجہ نہ دینے کے برابر ہے. اگر پاکستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ آزاد ہے, تو اس کو لوگوں کی مصیبتوں کو بیان کرنا چاہیے تھا, حکومت کی نااہلی کو بیان کرنا چاہیے تھا, اور بیان نہ کر کے انہوں نے رقم میں اپنی نااہلی کو بھی ثابت کیا ہے اور حکومت کی نااہلی کو بھی. سوال اس طرح سے, فرقہ واریت عام طور پر کن بنیادوں پر شروع ہوتی ہے, اور عوام کیوں اس طرح کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جبکہ عام میڈیا اور علماء اتحاد کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ عوام کیوں دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھے گا آپ بعض اوقات گناہ کیوں کر لیتے ہیں؟ اگر انسان لاجیکل ہو تو اسے گناہ کرنا چاہیے تھا. اگر انسان لاجیکل ہو تو کیا جہنم کی آگ کو ترجیح دے گا تھوڑے سے کنٹرول کے مقابلے میں؟ مثلا اگر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو اس سے بچ سکتا ہے, لیکن کنٹرول نہیں کرتا اور گناہ کر لیتا ہے. عوام جذباتی ہو جاتے ہیں, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ کی نیچر میں اگر اچھی اوقلائیت ہو, عقل کے اوپر اعتماد ہو, ریشنلزم مضبوط ہو, تو ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے. لیکن عوام ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں جہاں پر انہیں بہت لاجیکل لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کریں, بالکل ایک موب کی طرح. اگر ایک مثلا لوگ گروہ جمع ہو جائے کہیں پر, نعرے لگا رہا ہو, ایک آدمی پتھر اٹھا کے مارے تو باقی لوگ بے سوچے سمجھے وہ بھی پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر لوگ اتنے عقل مند ہوں تو ہرگز دھوکے میں نہیں آئیں گے, لیکن معمولاً لوگ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں. سوال ہے, عراق کے معاملے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, اور کچھ ہی دن پہلے کربلا شہر میں بھی دھماکہ ہوا جہاں پر سو کالڈ امریکی فوج نہیں ہے, آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم ذمہ دار اس کو سمجھتے ہیں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ حالات اس کے ہاتھ میں ہیں. اگر امریکنز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عراق ان کے ہاتھ میں ہے تو ذمہ دار وہ ہیں, اور اگر امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو سوال یہ کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد حالات ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے تھے تو وہ یہاں پر آئے کیوں تھے؟ انہوں نے ان کاموں کو کیوں انجام دیا جن کی کوئی لاجک اب ظاہر ہے کہ نہیں بنتی, کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا وہاں سے. بہت سارے سوالات ہیں جو امریکہ کے اوپر جائیں گے, اور بہت سارے وہ فیلڈز ہیں جو امریکہ اپنے سے ہٹ کر بھی انجام دے گا. مثال کے طور پر ایک حکومت اگر ایک معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف جائے تو ضروری نہیں کہ خود دخالت دے بار بار, بلکہ ایسے ایلیمنٹس کو سوسائٹی کے اندر پروموٹ کروا دیتی ہے, آزاد چھوڑ دیتی ہے, جو خود بخود خرابی کی سمجھ جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں امریکہ نے دوہرا نقصان پہنچایا ہے عراق کے عوام کو. ایک طرف سے خود عراق کے عوام کو کمزور کیا ہے, دوسری طرف سے عراق کے عوام میں ان لوگوں کو مضبوط کر دیا ہے کہ جن کا کام جسات کی طرف جانا تھا, اور اس کے نتیجے میں عراق اس وقت اس آگ کے اندر جل رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال کیا ہے, کریٹیکل کوشچن ہے, پہلے بھی ہوا ہے, عراق میں آیت اللہ سیستانی کی موجودہ حکمت عملی کیا ہے؟ کیا حزب اللہ کی حکمت عملی وہاں کار فرما نہیں ہو سکتی؟ مثلا حزب اللہ کی حکمت عملی کا مطلب, یعنی اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک براہ راست جنگ, تو وہ صرف اس صورت میں کارآمد ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ دیکھیں. یعنی جنگ کس سے کی جائے؟ آیا اس کا مطلب یہ ہو, اب ذرا سوچیے, ملک کے اندر تین حصے ہیں, ایک شمال ہے جہاں پر کردی ہیں, ایک سینٹرل ہے جہاں پر اہل سنت ہیں, اور ایک ساؤتھ ہے جس کے اندر شیعہ ہیں. کس کے خلاف جنگ لڑی جائے؟ آیا سینٹر کے خلاف جہاں پر اہل سنت ہیں, جبکہ اہل سنت جنگ شروع کرنے کا اعلان نہیں کر رہے, وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ امریکنز ہیں کہ جو مختلف ایلیمنٹس کو شیعہ آبادی کے خلاف اور حتیٰ بعض اوقات اہل سنت آبادی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو جنگ کا آبجیکٹو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ حکمت عملی وہاں پر نہیں چل پائے گی. لہذا اگر حالات ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اسرائیل کا حزب اللہ کے اوپر حملہ, تب ایک صورتحال مختلف صورتحال تھی, جیسے ایران پر عراق کا حملہ. لیکن اگر وہ حالات نہ ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ نے اپنے متعدد دشمنوں کے ساتھ مل کر کیبنٹ میں بیٹھنا قبول کیا ہے. کئی دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ, مثال کے طور پر وہ کچھ عیسائی گروہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ 10-15 سال جنگ رہی ہے ان کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کی حکمت عملی کو بھی ایک طرف سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ان کا پولیٹیکل پروسیجر ہے, پارلیمنٹ میں ان کے افراد ہیں, کیبنٹ میں ان کے افراد ہیں, جو دشمنوں کے ساتھ حتیٰ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حکمت عملی ہماری طرف سے, ہماری نظروں سے غافل رہ جاتی ہے. جہاں تک آیت اللہ سیستانی کا معاملہ ہے, ایک تو میں بہت زیادہ کوشش نہیں کرتا اپنی طرف سے مرجعیت کے اعمال کے اوپر کوئی تبصرہ کروں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی حکمت عملی بہت واضح ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ رکھنا چاہتے ہیں جو ہر موقع پر شیعہ قوم کے لیے پارٹی بنے بغیر کام آ سکے. یعنی آیت اللہ سیستانی کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ شیعہ کے اندر دو پارٹیوں میں سے ایک کے ہیڈ وہ نظر آئیں, وہ چاہیں گے کہ پوری عراق کی تمام شیعہ کو کم از کم اپنے ساتھ لے کر چلیں. شاید وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اہل سنت انہیں اپوننٹ پارٹی کا ہیڈ سمجھیں, وہ چاہیں گے اہل سنت بھی ان کے اوپر کچھ کچھ اعتماد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی کو جب بھی کوئی عمل انجام دینا ہوتا ہے تو ان کو ان تمام باتوں کو سوچنا ہوتا ہے کہ ان کے کسی بھی عمل کے اندر کسی ایک گروپ یا حتیٰ کسی ایک فرقے کی اوپن سپورٹ نظر نہ آئے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے مثال کے طور پر مقتدی صدر کے مخالفین کی صرف سپورٹ کریں یا صرف مقتدی صدر کی سپورٹ کریں. وہ چاہیں گے اپنے ہر کام کے پیچھے کوئی ایسی لاجک دکھائیں جس میں پورے عراق کی سپورٹ نظر آتی ہو. تو ان کے لیے کسی ایک فرقے یا ایک کسی گروہ کی حمایت میں دوسرے فرقے یا گروہ سے جنگ لڑنا میرے خیال میں ناممکن ہوگا. اس اسٹریٹجی کے خلاف ہوگا کہ وہ پورے عراق کے لیڈر بن کے ظاہر ہونا چاہیں گے. شاید اس اسٹریٹجی کا بڑا فائدہ ہمیں اس وقت نظر آیا کہ جب خود مقتدی صدر کے لیے نجف کے اندر مشکل کھڑی ہوئی اور حالات کنٹرول کیے جا سکے, اور میرے خیال میں مقتدی صدر نے بھی اس کو اچھی طرح ریئلائز کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کام کو کس طریقے سے انجام پانا ہے, یعنی امریکہ کی مخالفت کو کس کو کیا کردار ادا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کوئی ایسی کریٹیکل پوزیشن ہو کہ جس کے اندر ایک گروہ کا لیڈر بننا اس مرجع کے لیے مناسب ہوگا. میرے خیال میں ان کے جو اسٹیٹس ہے وہ پورے عراق کے لیڈر کا ہے, کم از کم شیعہ اور سنی کے لیڈر کا, اور امریکن انسٹیٹیوشن اس بات کا بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا یہ رول ہے. میرے خیال میں اس کو باقی رکھیں گے, اور اس باقی رکھنے میں بہت ساری مصلحتیں جو حاصل ہو رہی ہیں. لکھا ہے اس پرآشوب دور میں ہم طالب علموں کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ بات چیت ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرنا سیکھیں اپنے دین کے لیے, تو آپ کا جو طالب علمی کا دور ہے آپ کا کیریئر ہو, وہ کیریئر ہو جس کے ذریعے آپ دین کی خدمت کر سکیں, نہیں کہ وہ کیریئر ہو جس سے آپ اپنے لیے مادی مفادات کو حاصل کر سکیں. یہ بات بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں میں گزشتہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر, لہٰذا میں اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کروں گا. پھر جب آپ یہ طے کر کے کیریئر کا انتخاب کریں گے جس سے آپ دین کی خدمت کریں گے, تو اپنے کیریئر کا بہترین افراد آپ کو ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ نے یہ انتخاب کیا کہ آپ کے لیے کیمسٹری کو اڈاپٹ کرنا, اس فیلڈ میں جانا ضروری ہے, تو پھر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا بہترین آدمی آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کر سکیں, آپ پھر اس کو عبادت سمجھ کے انجام دیں. کیا پارا چنار کے واقعے کے پیش نظر علماء کراچی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جو جملہ لکھا ہے یہ بہت اچھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے شب و روز گزارے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے, ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر, سرحدوں کا معاملہ نہیں ہے, جغرافیہ کا معاملہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر دو علاقے ہیں اگر آپ علاقہ کہنا چاہیں, ایک اسلام اور ایک اسلام کے مقابل میں. جہاں کہیں مسلمان کو ضرورت ہے دوسرے مسلمان کا مدد کرنا واجب ہے, واجب ہے کہ اس کی مدد کے لیے جائے. تو یہ علماء کراچی کیا بیچتے ہیں اس دوران میں اگر مدد نہیں کریں گے؟ سب کو مدد کرنا ضروری ہے, اور میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے, شاید بہت ساری چیزیں ہم اور آپ نہیں کہنا چاہیں گے. یعنی کیا میں کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ چند دنوں میں علماء کی طرف سے کیا کچھ انجام پایا پارا چنار کے لیے؟ شاید میں بھی نہیں کہنا چاہوں گا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور نہ سننا آپ کی مصلحت میں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور اپنے کمیونیکیشن کو مضبوط کریں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے, کم از کم آپ کو سوئزن نہیں کرنا چاہیے, کم از کم آپ کو علماء کے بارے میں, جن کو آپ علماء کہہ رہے ہیں, جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں تو نہیں, آپ کی مرضی, جن کو آپ علماء کہتے ہیں ان کے بارے میں اتنی جلدی سوئزن نہ کریں. ان تمام واقعات سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ان تمام واقعات کے لیے پاکستان کو ہی کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے انتخاب کی وجہ بہت واضح ہے, یہ ایران کی بارڈر پر ہے, اور امریکہ احساس کرتا ہے کہ ایران کے اندر اگر اس نے کوئی کارروائی کی تو یہاں براہ راست اثر ہوگا, یہاں پر ایران کی حمایت کو کافی حد تک پاتا ہے, تو وہ اس سے پہلے اس کام کو انجام دے گا. جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی, پاکستان دنیا اسلام کا ایک حساس ملک ہے, اس کے اندر افکار موجود ہیں. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے, مثلا ہم پچھلے محرم میں تبلیغ کرنے کے لیے تین افریقی ممالک کے اندر گئے, کیا کوئی وجہ بنتی کہ ایک اسلامی ملک کا باشندہ تین افریقی ممالک میں جائے جن کی حکومتیں مسلمان نہیں ہیں؟ اور صرف ایک وجہ بنتی ہے, کیا پاکستانی دنیا کے ہر کونے میں ہے؟ صرف یہ, پاکستانی دنیا کے ہر کونے میں ہے. پاکستان کی اہمیت سب سے بڑی یہی ہے کہ اس کے باشندے دنیا کے ہر کونے میں ہیں, اور دنیا کے ہر کونے میں ہونے کے باوجود اپنے ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. لہذا اور پھر میں آج یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کو میدان میں لانے کی بات کی جائے تو آپ امریکہ میں بھی اگر کوئی بہت بڑا جلسہ رکھیں گے تو وہ پاکستانیوں کو میدان میں لائے بغیر پورا نہیں ہو پائے گا, یہی مشکل ہے. اس کو آپ پازیٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, نگیٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ پازیٹو میں دیکھیں اسی معاملے کے اندر, اور نگیٹو میں دیکھیں گے تب بھی اسی معاملے میں ہوگا. لہٰذا اگر امریکہ دنیا کے اندر کوئی فکر پھیلانا چاہے گا مسلمانوں کے اندر, تو وہ جن ممالک کا انتخاب کرے گا ان میں سے ایک پاکستان ہوگا. جیسے کہ رچرڈ نکسن نے اپنی بک سیز دا مومنٹ کے اندر چار ملکوں کا انتخاب کیا اسلامی ممالک میں سے, انڈونیشیا, ترکی, ایجپٹ اور چوتھا پاکستان, اور اس نے کہا کہ اگر ان چار ملکوں کے اندر ہم لبرلزم پھیلا سکے تو پوری دنیا سے اسلامی بنیاد پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا. لکھا ہے مقتدی صدر کی شخصیت مشتبہ کیوں ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرجعین اور ان کے درمیان, یعنی کہنا چاہتے ہیں مراجع اور ان کے درمیان کافی اختلاف پائے جاتے ہیں. میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ فرض کریں مقتدی صدر اور آیت اللہ سیستانی کے اندر 100% کوآرڈینیشن ہو اس بات کے اوپر کہ تم اس ذمہ داری کو انجام دو, میں اس ذمہ داری کو انجام دوں, تو کیا وہ اخبار میں آ کے اطلاع دے رہے ہوتے کہ لوگوں ہم لوگوں نے کام کام تقسیم کر لیے ہیں, کیا ایسا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت شدید ہیں، یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں، ہمارے پاس پروف نہیں ہوں گے اس پہ. اور ہمارا پروف کیا ہے؟ پروف یہ ہے کہ دونوں مختلف کام کر رہے ہیں، پروف ہمارا یہ ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر دونوں اندر ملے بیٹھے ہوں تب بھی یہی ہوگا کہ مختلف کام کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر دو علماء یہ طے کر لیں کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لوگوں کی فائنینس کے اوپر پہنچو، فلاح و بہبود پر، اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں علم کو سنبھالوں گا، اور ایک تیسرے کا کام یہ ہوگا کہ وہ تبلیغی کاموں کو سنبھالے گا، اور ایک چوتھے کا کام یہ ہوگا کہ وہ رائٹنگز کو سنبھالے گا، تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہاں علماء کے چار گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو فکروں کی بات کرتا ہے، ایک وہ گروپ ہے جو صرف فلاحی کام انجام دیتا ہے، اور ایک وہ گروپ ہے جو صرف انقلابی کام انجام دیتا ہے. جبکہ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اگر اندر بیٹھ کر کاموں کی تقسیم کرتے تب بھی یہی ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ یقیناً مقتدی صدر آیت اللہ سیستانی نے اندر بیٹھ کر کاموں کی تقسیم کی ہو، ممکن ان کو اندر بیٹھنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو، طبیعتاً کاموں کی تقسیم ایسی ہو گئی ہو، جیسے کہ یہاں پہ بہت ہوتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں کہ جو پاکستان کے اچھے عالم شمار کیے جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس نے کیا کام انجام دینا ہے، لہٰذا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور کوئی اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ان کے درمیان اختلافات بہت شدید ہیں؟ نہیں، اس کی ایک بہت سادہ سی وجہ ہے مجھے کہ یہ کام میں نے چوز کیا ہے کہ میں انتخاب انجام دوں، اور وہ کام انہوں نے چوز کیا کہ وہ انجام دیں. بہت سادہ سی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے ہر معاملے کے اندر کچھ اور بھی ہو جس کو میں اور آپ کوریدنے کی کوشش کریں. نہیں، ممکن ہے کام سادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اگر اختلاف ہے، چلیے بدترین لے لیتے ہیں، اختلاف ہے، میرے خیال میں یہ بھی کچھ کام ہیں جو انجام پانے تھے. مثلا میں اس ضروری سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ عراق کے اندر آ رہا تھا تو ضروری تھا کہ کچھ شیعہ ایسے ہوتے جو اس کا مقابلہ کرتے اور کہتے ہم اسے نہیں گھسنے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس آواز کا اٹھنا ضروری تھا، ورنہ پوری دنیا یہ کہتی کہ شیعہ نے امریکنز کو گلے لگا لیا اور اہل سنت تھے جو مقابلہ کر رہے تھے. آج پوری دنیا جانتی ہے یعنی شیعہ نے مقابلہ کیا ہے، اور اس شیعہ مقابلے میں سر فہرست مقتدی صدر تھے. فرض کریں ہم مخالف پروپیگنڈا کو قبول کر لیتے ہیں کہ مقتدی صدر کے اور مہاراجے کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جو میں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم قبول کریں. اگر قبول کر بھی لیں، یہ وہ کردار ہے جو ایٹ دی اینڈ شیعہ کے لیے بہتر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رول تھا جو پلے ہونا تھا، اور پلے ہونے سے ہمیں بہت فائدے ملے ہیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ کہ میں نے بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کے اندر اختلافات بہت شدید ہوں گے. دوسری بات یہ کہ اگر اختلافات شدید بھی ہیں تو کاموں کی نیچر کی وجہ سے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ حتیٰ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ذاتی اختلافات بہت شدید ہیں، جس کا ثابت کرنا میں نہیں جانتا کیسے ممکن ہے، اگر کوئی یہ کہے تب بھی میں سمجھتا ہوں مقتدی صدر کا رول ایک ایسا رول ہے جو پلے ہونا تھا. لکھا ہے پارا چنار، کیا مفادات کی جنگ ہے؟ اسے فرقہ واریت دی جا رہی ہے، کیا یہ پہاڑوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ کون سے پہاڑوں کا مسئلہ؟ یعنی مثلا چائے جی کہنا چاہتے ہیں چند پہاڑ ہیں جن کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہو. میرے نہیں خیال وہاں پر کوئی پہاڑ ہو جس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوشش ہوئی ہو. پہلے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو. اچھا، ہنگوں کے اندر کوئی یہ بات نہیں کہے گا کہ مثال کے طور پر وہاں کسی پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اگر کسی نے سنا ہے ایسی کوئی چیز تو میں اس کی حقیقت بتانے کو تیار ہوں آپ کو. ایک طرف سنی، ایک طرف وہابی آبادی رہ رہی ہے، ایک طرف ایک شیعہ آبادی رہ رہی ہے. مثلا ایک طرف یہ ایک وہابی آبادی ہے اور اس کے برابر میں ایک شیعہ آبادی ہے. سامنے ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ نیوٹرل ہے، یعنی اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ جو اس پہاڑ پہ چڑھ جائے گا وہ سامنے کی پاپولیشن کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ میں لے لے گا. ٹھیک ہے، اس خاطر اس پہاڑ پہ جھگڑا ہوتا ہے کون اس پہ چڑھے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پہلے سے چڑھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے. مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ چڑھنا شروع کریں گے جنگ شروع ہو جائے گی. کیوں؟ چونکہ جیسے ہی آپ چڑھنا شروع کریں گے سامنے والا سمجھ جائے گا آپ اوپر جا کے بیر کھانے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، آپ اوپر جا کر بمباری کریں گے. تو جیسے آپ چڑھنا شروع کریں گے یہاں پر جنگ شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے پہلے کوئی جا کر بیٹھ جائے یہ ممکن نہیں ہے. آپ اسی وقت چڑھنا شروع کریں گے جب پہلے جنگ شروع ہو چکی ہوگی، ورنہ آپ کے عمل سے جنگ شروع ہو جائے گی. اور جب جنگ شروع ہوگی اور اب آپ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو اب مقابلہ ہوگا کہ پہلے آپ چڑھے یا پہلے کوئی اور چڑھا. اس خاطر ہنگو کے اندر مشکل پہاڑ کی جنگ لگنے لگتی ہے. لیکن کم سے کم پارا چنار میں یہ ایشو بھی نہیں ہے, پارا چنار میں یہ ایشو بھی نہیں ہے. بس وہ ہنگو کے اندر بھی مارکہ پہاڑ فتح کرنے کا نہیں ہے, جنگ میں اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کرنے کا ہے. کون اسٹریٹجی؟ البتہ یہ سب تکلیف دہ ہے, سب کا سب تکلیف دہ ہے. مسلمانوں کی توانائیاں کفر کے خلاف استعمال ہونی چاہیے, مسلمانوں کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یعنی کفر نے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کیا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ گزشتہ حکومتوں نے اور پاکستان کی حکومت نے باہر سے لوگ لا کر ان آبادیوں کے اندر پلانٹ کیے ہیں. ہنگو کے اطراف میں باہر سے لوگ لا کر بٹھائے گئے ہیں جو خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, تاکہ بیلنس کو خراب کیا جائے. یہی کام پارا چنار کے اندر ہوا تھا, یہی کام ہنگو کے اندر ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سوشل سرجری کر رہے تھے, اور ان کی سوشل سرجری کے نتیجے میں یہ پاکستان کی یہ حالت ہو گئی. لکھا ہے مسجد حفصہ کا واقعہ کیا چیف جسٹس کے مقابلے ایشو بنایا گیا ہے؟ ہمارے خیال میں چیف جسٹس کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. وہی کہ حکومت نے جب باہر سے اپنے اوپر دباؤ کا احساس کیا تو شاید اس ایشو کو پروموٹ کیا ہے تاکہ اپنے اوپر ہونے والے پریشر کو کم کرے, میڈیا کے اندر آنے والی دوسری خبروں کو کم کرے, اور اپنی قیمت کے اندر اضافے کا سبب بنے. اتحاد اور وحدت کی حد کیا ہونی چاہیے؟ بظاہر معقول نہیں لگ رہا سوال, لیکن در حقیقت معقول ہے. اتحاد اور وحدت کی حد یہ ہے کہ تم جس کے معتقد ہو تم رہو, اور ہم جس کے معتقد ہیں ہم رہیں گے, اور دونوں مل کر زندگی گزاریں گے. یہ اتحاد کی حد ہے. لبنان کی تازہ صورتحال ٹی وی پر کوریج نہ ہونے کے باعث ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیں. انڈیپینڈنٹ میڈیا ہمارے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ہے, اگر آپ خبروں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ لبنان کے حزب اللہ کے ذریعے سے ہی خبروں کو حاصل کر سکتے ہیں, وہ مشکل کام نہیں ہوگا. ابھی کم سے کم ایک ڈیڈ لاک ہے, اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ آف لبنان کی طرف سے ہے کہ وہ حزب اللہ کو ان کا جو مطلوبہ مقام ہے وہ نہیں دے رہے, اور یہ ڈیڈ لاک ابھی فی الحال چلے گا. ہمارا وقت ختم ہونے پر ہے, میں ایک دو سوال اور دیکھتا ہوں. ایک سوال آیا ہے جو 100% لوکل سٹی پالیٹکس کے اوپر ہے. اچھا, ہماری بنا نہیں ہے کہ ہم لوکل سٹی پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے یہاں پر, یعنی شاید ہم ملک کی اس سیاست کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے جس کا باہر سے تعلق نہیں ہوگا. یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ملک کے اندر ایک مثال کے طور پر مسلم لیگ پارٹی ہے, ایک پی 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 پارٹی ہے, اس کے اوپر ڈسکس کریں, نہیں, یہ ہم اس کو اسٹوری سمجھتے ہیں, ہم اس کو ریئلٹی نہیں سمجھتے, ہم اس کو فکشن سمجھتے ہیں, ہم اس کو ریئلٹی نہیں سمجھتے, تو ہم اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کریں گے. یا مثال کے طور پر شہر کے اندر موجود دو پارٹیاں جو ایک سینٹرل مثلا سٹی گورنمنٹ کے اوپر لڑ رہی ہوں گی, اس کے اوپر کبھی بھی ہم تبصرہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز نان ایشوز ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اصلی ایشوز سے کہیں اور چلے جائیں. کیا حکومت شریعت کے نفاذ کی ذمہ دار ہے؟ اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو کیا عوام کو حق ہے کہ شریعت نافذ کرے؟ جیسے جامع حفصہ کا معاملہ, اہل تشیع علماء کا کیا نقطۂ نگاہ ہے؟ اہل تشیع علماء کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ عوام کو اگر آپ کسی ایک سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے, کوئی شرعی جواز آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ شرعی جواز ہمارے خیال میں ہماری فکر کے تحت یا حاکم شرع فراہم کرتا ہے حکومت اسلامی کے ذریعے سے, یا خاص حالات میں حاکم شرع کسی کے حوالے کرتا ہے. ان دو کے نہ ہوتے ہوئے میں اور آپ اپنے طور پر اس طرح سے حکم نہیں لگا پائیں گے جیسے کہ ایک حاکم شرع لگایا کرتا ہے. ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت کسی کام کو انجام دینے کا, اور ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے سوسائٹی کے تمام کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے چلانے کا. ہمارے خیال میں شریعت کو حاکم ہونا چاہیے اس معاملے کے اندر بھی. ہم اور آپ جو کرنا چاہیں پہلے اس کے لیے پہلے سے ہمارے پاس شرعی جواز ہونا ضروری ہے. لکھا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا ایک مضمون جنگ اخبار میں آیا کہ 6 اپریل کو امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے, رشین جاسوس کے حوالے سے یہ خبر لگی, امریکہ کو بہت بڑا اور ایران کو کمزور دکھایا, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 6 اپریل گزر چکی ہے, سب سے اہم خیال یہ ہے کہ 6 اپریل گزر چکی ہے, حملہ نہیں ہوا ہے. اگر 6 اپریل لکھا تھا تو آج تو بھائی 15 ہے, کیا ہے 16 اپریل, 10 دن گزر چکے.
تو وہ تو معاملہ حل ہو چکا. دوسرا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایران کمزور ہے امریکہ مضبوط ہے, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر کسی میں جرات ہے تو حملہ کر لے, کیوں نہیں کر رہا؟ 28 سال ہو گئے ایران کو بنے ہوئے, 28 سال ہو گئے امریکہ کو یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ ایران کو کہتے ہوئے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے. اگر امریکہ اس میں اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہے, آئے اور حملہ کرے, کس نے روکا ہے؟ نہیں کر پا رہے, مشکل یہ ہے. ان کو اپنی جیت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو پتا ہے ان کے اندر توانائی نہیں ہے اس ملک سے لڑنے کی, اس خاطر نہیں کر رہا ہے. اگر کانڈولیزا رائس کہتی ہے ہم مشرقی وسطی چینج کرنا چاہتے ہیں, آؤ اور کرو چینج, ہمت ہے تو کرو. نہیں ہے ہمت. یہ فوج سے ٹکرا سکتے ہیں, یہ عوام سے نہیں ٹکرا سکتے. وہاں عوام لڑے گی نہ کہ فوج. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ میں توانائی ہوتی تو وہ لڑ چکا ہوتا, اس نے کبھی حملے میں دیر نہیں لگائی ہے. اگر اس کے پاس توانائی ہو, اگر ہوتی تو کر لیتا. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ دعوت ہے امریکہ کو حملے کی, اگر کرنا ہے تو کر لیں, کر سکے تو کر لیں گے. نہیں معلوم آپ کا یہ تجربہ کیا رہا ہوگا, شاید ایسے ہم نے پہلے کبھی اس طرح پروگرامز نہیں کیے ہوں گے, لیکن اس تجربے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر رہنی چاہیے. لاجک یہ ہے کہ آپ خود پولیٹیکل انالیسس کرنے کی طاقت اپنے اندر ایجاد کریں, آپ خود ایشوز کو ایویلویٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر آپ کے اکثر لوگوں کے اندر ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پالش ہو اور آپ کی اس مدد سے ہمارے تجربے میں بھی اضافہ ہو, اور ایسا ہو کہ پھر ہم لوگ میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کی زد میں اتنی آسانی سے نہ آئیں, پھر ہماری عقل خود کام کر رہی ہو اور ہم سمجھ پا رہے ہوں کہ یہ مغربی میڈیا جو باعث ہے اس کو کس فلٹر کو لگا کر ریسیو کرنا ہے ہمیں, اور ہم سمجھ پائیں کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. پروردگار ہمیں اس کی تشخیص کی صلاحیت عنایت فرمائے. آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, پاک پروردگار مومنین عراق, مومنین لبنان, مومنین ایران اور مومنین سائر بلاد, دیگر تمام ممالک کے اندر بسنے والے مومنین, بالخص مومنین پارچنار جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, پاک پروردگار ان مصیبتوں میں ان کی مدد و نصرت عنایت فرما. اے پاک پروردگار دین اسلام جن سختیوں سے گزر رہا ہے, پاک پروردگار ان مشکلات میں پرچم اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما, پرچم کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, ہم تمام کے اعمال کو امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک کے اندر تعجیل فرما, ہمیں ان کے بہترین عوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتک واقعات پوری دنیا میں ملکی اور غیر ملکی حوالے سے اہم